ایک مرتبہ اور میل بلند ضرور پڑھ دیں آپ. اگر وجود نبی کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم والے طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم صلوات علی محمد. آپ نے درخواست ایک 8 ماہ کا بچہ دل میں سوراخ کی وجہ سے آپریشن کے بعد آئی سی یو میں اور ایک قمر نصاب بنت محمد شاہد یہ بھی آئی سی یو میں. ان کے لیے اور دیگر تمام مریض مومن و ممنات کے دعا کے لیے بحق محمد و آل محمد انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو. تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے صلوات بھیجیے بلند آواز. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم محمود ظفر زیدی ابن ظفر علی زیدی، مرحوم زاہدہ پروین بنت سید علی محسن نقوی، مرحوم نور الصباح بنت حسن میاں، مرحوم سید عباس رضا نقوی بن سید مصباح الحسن نقوی، سیدہ کنیز بطول بنت زین العابدین. اب یہ صرف نام لکھے ہیں، فتح فاتحہ کے لیے کی صحت کے لیے حیدر علی شریف ابن رجب علی شریف اور سید علی حسن الدین تمام کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. صرف ایک بات آپ سے مختصر سے یہ بھی کرنا ہے، اس کے بعد جیسا وعدہ کیا تھا کوشش کریں گے کہ پہلا حصہ مجلس کا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے. اور وہ ایک بات تعلق رکھتی ہے انتظامی امور سے، کہ آپ سے پھر گزارش ہے کہ یہاں جتنے بھی رینجرز کے سپاہی، پولیس کے، ٹریفک پولیس اور ایسے اسکاؤٹس کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے، یہ آپ ہی کے لیے انتظامات کے لیے یہاں کھڑے ہیں. اور بالخصوص رینجرز کے جوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ایسے اسکاؤٹس کے جوانوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں، ہم آہنگی کریں، کیونکہ یہ بچے سارا سال انتظام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کن تاریخوں سے مجمع زیادہ ہوتا ہے، رش زیادہ بڑھتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ پارکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اس میں کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں، آپ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سب لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، انتظامات بہت اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بچے برسوں سے کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ 5-6 تاریخ کے بعد سے مجمع جس حساب سے بڑھتا ہے تو اسی حساب سے وہ جانتے ہیں کہ پارکنگ کو کیسے اور کہاں پہ کروانا ہے. مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ پیار محبت سے آپ لوگ با اخلاق طریقے سے آپس میں طے کر کے اور کس طرح سے انتظامات کو جیسے چلا رہی ہیں اسی طرح خوش اسلوبی سے ان شاء اللہ پورا شرے اسی طرح انتظامات برقرار رہیں گے. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. سیدان محترم، ایک قدر مشترک جو وہ تو بہت ساری اقدار مشترکہ ہیں ائمہ طاہرین میں، لیکن تبلیغی پہلو میں جو ایک قدر مشترک نظر آتی ہے نمایاں ہوگا، ہر معصوم کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو ملے گا، ہر امام کی زندگی میں ہمیں یہ مشاجرے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مشاجرہ یعنی جہاں حسب نسب کی بات آ جاتی ہے ایک دوسرے کے. تو ہمیں ملے گا کہ ائمہ طاہرین میں سے کسی نے بھی جہاں بھی کبھی مقام ولایت پر حملہ ہوا تو وہاں پر اماموں میں سے کوئی بھی خاموش نہیں رہا. جہاں بھی مقام امامت پہ، مقام ولایت پہ، خاص طور پہ مقام ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، کسی بھی زمانے میں کہیں بھی کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ماحول کیسا بھی ہو کسی بھی امام نے اس میں تساہل سے کام نہیں لیا بلکہ فوراً بڑھ کر جواب دیا اور ایسے ایسے جوابات ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج کے دور میں بھی انسان ایسے اس طرح سے مشاجرہ نہیں کر سکتا. لیکن بات کیا ہے, بات وہ یہ کہ چونکہ بنیاد ولایت ہے, بنیاد ولایت ہے, خود امامت کا تحفظ بھی ولایت کے ذریعے سے ہوگا. لہٰذا ولایت پر اگر کبھی کسی نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی معصوم, حتیٰ معصومین, ائمہ طاہرین کی بات نہیں کر رہا, یہاں تک کہ معصوم کونین سلام اللہ علیہ کی زندگی صلوات کے لیے وہاں بھی ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ جناب دکتر رسول بھی درحقیقت فدق کے مسئلے کو آپ فدق کا مسئلہ مت سمجھیے, یہ بھی ولایت کا ہی مسئلہ ہے. میں کبھی پڑھ چکا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں اس بات کو کہ اصل ہے ولایت کا تحفظ, ولایت کا مسئلہ ہے, ولایت کا دفاع کرنا ہے بی بی کو. فدق ایک بہانہ ہے, فدق ایک آہ ہے, کیونکہ اگر فدق پر بیٹھ گئے تو بقول ابن ابی الحدیث کے استاد کے کہ اگر آج یہ لوگ خاموش ہو جاتے اور فدق دے دیتے کہ چلو ایک فدق مانگ لیے بی بی ان کو دے دیا جائے, تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو بھی رسول کی بیٹی کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے. لہذا کل اگر وہ کھڑے ہو کے کہتی کہ یہ حق علی کا ہے جس پر دوسروں نے قبضہ کیا ہے تو پھر اس کو بھی ماننا پڑتا. لہذا معاملہ وہاں بھی ولایت ہی کا تھا, ولایت ہی کا دفاع کر رہی تھی, مقام مولا کائنات کا ہی دفاع کر رہی تھی دکر رسول. جتنے صلوات بھیجیے محمد علی, جتنے بھی مار کے ہوئے, اسی طرح دیکھیے کہ صلح تحمیلی, ایسی صلح جو تحمیلی جس کو کہا جاتا ہے تاریخ کے زبان میں, وہ صلح کہ جس کا پیغام بھیجا گیا تھا اور حالات و واقعات کا تجزیہ ایک طرف وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں, اس کے بالآخر صلح ہو گئی. جناب حسن مشتبہ کے جو صلح کر رہے ہیں اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں, یعنی اس کی صلح کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں, صرف اس سے دستبردار ہو رہے ہیں کہ کچھ اپنوں کے مسائل, کچھ خارجی اور کچھ عالم اسلام کے مسائل, جن کی وجہ سے اگر مارکہ کرتے ہیں تو مارکے میں وہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو امامت کا خاصہ ہے. یعنی خالصتاً ایک تخت و تاج اور اقتدار کی جنگ بن جائے گی تاریخ میں. لہذا امام نے یہ تو قبول کر لیا کہ مجھ پر الزام آ جائے, لیکن یہ قبول نہیں کیا کہ مارکے کو تخت اور تاج کا رنگ دے دیا جائے, مارکے کو اقتدار کی جنگ بتا دی جائے. یہ ایک الگ ستم ہے کہ ہمارے یہاں سے بھی ابھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اقتدار کی لڑائی کی, اور صرف ایک چیز کو بہانہ بنایا جاتا ہے یہ صاحب, کیونکہ حق امام کا ہے. بے شک امام کا ہی حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کا حق ہے, اقتدار اسی کا حق ہے, ظاہری اور باطنی دونوں اقتدار امام کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام نے اس جنگ کی محض اقتدار کے لیے کی؟ امام تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت باہر نکلا ہوں گھر سے کہ جب حجت تمام ہوں گی, جب لوگ میرے پاس آ کر جمع ہو, ورنہ مجھے ضرورت نہیں, مجھے تمہاری خلافت کی حکومت کی کوئی خواہش نہیں. لیکن حجت تمام ہو گئی اور کیونکہ حق تھا اس لیے نکلے. تو محض اقتدار کی لڑائی بنانے کی کبھی کبھی کوشش کی جاتی ہے, اور کوئی ہماری بھی کچھ تجزیہ نگاہ, کچھ زیادہ پڑھے لکھے, ضرورت سے زیادہ, اتنا نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اتنا پڑھ لیا تھا تو تھوڑا سا عرفان اور عشق بھی اہل بیت کا ساتھ ہونا چاہیے تھا. عرفان اور عشق ہوتا ہے تو انسان کبھی بہکتا نہیں, اور جہاں پہ عشق اور عرفان نہیں ہوتا, عرفان سے ہٹ کے انسان جب واقع کربلا کو دیکھے گا تو اسے اقتدار کی جنگ ہی نظر آئے گی, اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, اسے یہی سمجھ میں آئے گا. تو یہ ضروری ہے, میں نے کہا نا کہ مجھے ہر محاذ پہ دیکھنا پڑتا ہے, ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے, ہر طرف بات کرنی پڑتی ہے. تو بے شک حق امام کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, امام ہی کا حق ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہ امام کے ہر مارکے پہ اقتدار کی لڑائی بنا دی جائے. اقتدار امام خود ارشاد فرمائے کہ میں کس سے نکل رہا ہوں, میں فتنے کے لیے نہیں, اقتدار کے لالچ سے نہیں, بلکہ اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو. اس لیے کہ شریعت کو حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں حلال کو حلال اور حرام کو حرام رکھوں. بہرحال بہت سارے پہلو, ابھی ایک طرف اور میری توجہ دلائی گئی کہ یہ پڑھ کے مجلس پڑھیے گا. نہیں, وہ پڑھ کے مجلس کیوں پڑھوں؟ آپ پوری مجلس مجھے لکھ کے دے دیا کیجیے, میں یاد کر کے آپ کے سامنے سنا دیا کروں گا. اگر مجھے آپ ہی کی مرضی کی مجلس پڑھنی ہے, آپ ہی کی مرضی کی بات کرنی ہے, تو پھر میری کوئی ضرورت نہیں, آپ پوری لکھ کے دے دیا کیجیے. بلکہ کافی دن پہلے تھا کہ میں رٹا لگا کے آ جاؤں آپ کو سنا دوں. اگر کہیں آپ کوئی ایک بات پڑھتے ہیں اور اچھی بات پڑھتے ہیں, میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں 8-9 سال سے یہاں پر اشرے پڑھ رہا ہوں, جن باتوں کی طرف آپ میری نشاندہی کراتے ہیں ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں کہ جس پر میں نے بات نہ کی ہو یا نہ کرتا ہوں. اگر آپ نے نہیں سنی تو اس میں میرا قصور ہے. اگر میں مقصد کربلا آپ کو نہیں بتا رہا یا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا قصور نہیں. کبھی کبھی اپنی سمجھ کو بھی دیکھ لیا کیجیے کہیں آپ سمجھنے میں تو غلطی نہیں کر رہے. میں وہی باتیں کر رہا ہوں, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. میں بھی واقعی کربلا کو اور مقصد کربلا ہی کو بیان کر رہا ہوں. پورا عشرہ میرا یہاں چھپ چکا ہے حسینیت آزمائش کے میدان میں, اس میں رہبر معظم سے لے کر خمینی بش چکن کے ساری باتیں اس میں آئی ہیں. لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں روز آپ کی صبح شام مرضی کی مجلس پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھ لیا کیجیے, بجائے مجھے آپ تقریریں لکھ لکھ کے دیں یا چھپی ہوئی دیں کہ یہ پڑھ دیجیے. مجھے معلوم ہے, اتنا میں جانتا ہوں کہ کہاں کب کس بات کو نقل کرنا ہے, کہاں کب کیا بات کرنا ہے. یہ زیادہ بخراتی میرے ساتھ خصوصاً جو بچے ہیں یہ حرکت نہ کیا کرے میرے ساتھ. میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ پورے ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ لا کے دے دیا. مطلب یہ ہوا کتنے دن سے جو تھا میں جھک مار رہا تھا, اب تک میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, آپ نے مجھے پرچہ لا کے دے دیا کہ یہ پڑھیے, یہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے. سلوات کریے محمد علی محمد پر. کبھی وہاں بھی یہ پرچے لے کے چلے جائے کیجیے جہاں گھسنے بھی نہیں دیا جاتا آپ کو, ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا کیجیے کہ وہ بھی یہ پیغام پڑھ دیا کریں. اپنے حد میں رہے جتنے حد ہے. مجھے معلوم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہاں مجھے کس موقع پہ کرنا ہے. تو ولایت کا مقام وہ مقام ہے کہ ہر امام نے بلکہ معصوم کونین نے بھی دفاع کیا ہے مولا کائنات کے. یہ مقام اتنا بڑا مقام, تو یہی امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے. اب حالات کے تحت جو صلح ہوئی ہے تو کچھ دشمنان دین یہ سمجھ بیٹھے کہ علی کا لال دب گیا معاذ اللہ, یا بھی اس میں ہمت نہیں رہی. تو ایک پوری ٹیم جمع ہوئی, ابھی کوفے سے نکلے نہیں امام حسن مصطفیٰ, ابھی کوفے سے گئے نہیں. یہ اتنا بڑا مبارزہ, اس لیے مظلوم تاریخ کا یہ مبارزہ اور مشاجرہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی شجاعت کا اندازہ ہو جائے کہ آخر کیا سبب ہے. صفین میں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا حسن, ایسے حملے کرنے والا کہ مولا کائنات کو روکنا پڑے کہ اس زبان کو روکو. مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی زخم نہ کرے. یا ایسا شخص کہ جب جمل نے محمد حنفیہ کو جناب محمد حنفیہ کو علم دیا کہ جاؤ اور ناکے پر حملہ کرو, 10 حملے کیے محمد حنفیہ نے لیکن ناکے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد مولا نے علم لیا اور حسن مصطفیٰ کو دیا, اپنے اس بیٹے کو دیا, اور شہزاد حسن نے جو حملہ کیا یلغا کی تو پہلے حملے میں اونٹ تک جا پہنچے, جمل تک جا پہنچے. تو مولا کائنات نے دیکھا کہ محمد حنفیہ کا رنگ متغیر ہوا. افسردگی ہوتی ہے نا کہ میں نے 10 بار حملہ کیا نہ پہنچ سکا, حسن پہلے حملے میں وہاں تک پہنچ گئے. تو مولا کائنات نے مسکرا کر گلے سے لگایا محمد حنفیہ کو, کہا کہ محمد افسردہ نہ ہو, تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے, تو بہت دل ہے, تو بہت بہادر ہے, تو جتنا مظاہرہ کر سکتا تھا تو نے کیا, لیکن تو کیا سمجھتا ہے, کیا تو رسول خدا کے بیٹے کے برابر ہو جائے گا؟ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ تو ان کے برابر آ جائے گا؟ نہیں, وہ رسول خدا کا بیٹا ہے. جو وہ کیا وجہ, لہذا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کیا جناب حسن میں وہ طاقت نہیں رہی, یا حالات یا سیاسی دباؤ کے تحت ہم جو چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے. 5 افراد پہنچے امیر شام کے پاس, صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. امیر شام کا جن کا سرخیل جن کا سردار ہے عمرو بن العاص, اور اس کے ساتھ ولید ابن عقبہ, اس کے ساتھ عتبہ ابن ابی سفیان, ابی سفیان کا بیٹا, اور اس کے ساتھ چوتھا آدمی مغیرہ ابن شعبہ, اور 5 عمرو ابن ثالث. یہ 5 افراد پہنچے, اور پہنچنے کے بعد امیر شام سے کہتے کہ اس سے پہلے کے کوفے دے جائیں علی کے بیٹے, ان کو روک موقع چاہے, بھرے دربار میں بلا کے ہم ان کے سامنے ان کے بابا کی معاذ اللہ احانت کریں گے, مشاجرہ کریں گے, ان کے خاندان کی خامیاں بتائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے معاذ اللہ خطائیں کی ہیں اسلام کے بعد. منع کرتا ہے امیر شام, کہ دیکھو میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنی بار میرا اندر سابقہ پڑا ذلت ہی میرے حصے میں آئی ہے, یہ میرے شام کہتا ہے. اس کو ابھی مخنف نے بھی نقل کیا, شعبی نے بھی نقل کیا, حبیب بن یزید ایک راوی ہے اس نے بھی نقل کیا کہ جتنی بار میرا ان کا مشاجرہ ہوا ہمیشہ ہمارے نصیب میں ذلت ہی آئی. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بڑے دربار میں ہماری توہین ہو جائے. تو عمرو بن العاص کہتا ہے کیوں, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حق پر حسن کا باطل غالب آ جائے گا؟ یہ کون ہے عمرو بن العاص؟ پہلی مجلس یاد ہے نا کہ اس کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے, بڑا ناز ہے. گیا تھا نجاشی کے دربار میں, جناب جا کے تیار کر تعاقب کرتا ہوں, یہ وہی عمرو بن العاص. دباؤ ڈالتے ہیں پانچوں آدمی کہ ہم اسے بولنے نہیں دیں گے, ہم پانچوں آدمی باری 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 ایسا کریں گے. کیا کہتے ہیں کہ تمہارے دباؤ پر میں بلا تو لیتا ہوں لیکن ایک بات کہ جب تم باتیں کرو گے تو پھر حسن کو بھی مجھے بولنے کا حق دینا پڑے گا, کیونکہ بڑا دربار ہوگا, سب لوگ جمع ہوں گے, مجھے حق دینا پڑے گا. تو اگر جواب سننے کو بھی تیار ہو تو پھر تو میں بلاؤں گا ورنہ نہیں. کہا کہ ان کے پاس ہماری باتوں کا کوئی جواب ہی نہ ہوگا, ہم ایسی باتیں کریں گے لہٰذا بلایا جائے. اور اس سے پہلے کہ امام کو اطلاع دی جاتی تمام بنو امیہ کو جمع کر لیا ہے. اور ابھی مخنف اور شعبی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس سے بڑا کوئی مشاجرہ سرزمین عرب میں ہوا ہی نہیں تھا, اتنا مجمع میرے شام نے اکٹھا کیا. اور پھر ان کو سمجھایا پانچوں کو, دیکھو زیادہ زور اس پہ رکھنا, سالس کے قتل پہ, کہ خلیفہ کے قتل میں تمہارا باپ برابر کا معاذ اللہ شریک تھا اور بزرگان قریش کو قتل کیا, قریش تھا, معاذ اللہ جنگجو تھا, سوائے قتل و غارت گری کے اور کوئی کام نہیں تھا. ان کو چار پانچ نقطے خود بتا دیے کہ ان پہ زور رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے خاندان میں کوئی عیب نکال نہیں سکتے, خاندان کی طرف مت جانا, خاندان میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے. یہ باتیں کرنا سیاست کی اور حکومت کی, ان میں تم حاوی آ جاؤ. اور جب یہ پورا دربار بھر گیا سینکڑوں ہزاروں, سمجھ لیجیے کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا مشاجرہ ہے, تو پھر پیغام بھیجا گیا امام حسن کے پاس کہ امیر نے یاد کیا دارالعلوم ہمارا میں. جناب حسن نے کہا خدا ان لوگوں کو غارت کرے, مجھے کس لیے بلایا, میرا کیا کام ان سے؟ کہا کہ نہیں سب جمع ہے اور بہت ضروری ہے, کوئی مسئلہ درپیش سمجھ گئے. اب دیکھیے جب امام گھر سے نکلنے لگے, ہمیں بھی سبق سکھایا کہ ایسے مالکوں میں جاؤ خدا سے دعا تو کر کے جاؤ, حق اور باطل کا مالک ہے, دعا کرتے پروردگار مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھنا, میں ان کی شیطنت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں, بارے الہ کسی بھی جگہ کسی بھی طریقے سے ان کو مجھ پر غالب نہ آنے دینا. یہ دعا کر رہے ہیں امام حسن دروازے پہ کھڑے ہو کے گھر سے نکلنے دے رہے, بارے الہ تیرے دین کا نمائندہ ہوں, تیرے رسول کا وارث ہوں, کسی بھی جگہ کسی بھی طریقے سے انہیں مجھ پر غالب نہ آنے دینا, میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ پر ہی تکیہ کرتا ہوں. جب امام پہنچے تو بھرا ہوا ہے کھچا گئی دربار, اور امام تنہا, ایک فرد ساتھ امام, امام کا غلام ساتھ یا کسی اور شخص کا نام, یہ دعا پڑھ. اور جب دیکھا کھڑا ہوا امام کے لیے میرے شام اور کہتے کہ میں نہیں چاہتا تھا, میں نہیں چاہتا تھا, یہ اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بڑے معمولی معمولی سے سوالات مجھے دے دیے جاتے ہیں, ان کے جوابات انہی مشاجرے میں آپ کو مل جائیں گے, تاریخی دلیل بھی مل جائے گی آپ کو, اور اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے ائمہ طاہری نے دلیل قائم کرنے کے لیے حکم دیا. امیر شام کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کیسا ہو, لیکن ان سب نے مجھے مجبور کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا غلطی پر تھے, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا خلیفہ کے قتل میں شریک تھے, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے کبھی کسی کو بھی نہیں مانا, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے بڑی خوریزی کی. میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا, یہ کہتے ہیں. انہیں نے مجھے مجبور کیا, میں کبھی بھی نہ بلاتا, انہیں نے مجبور کیا. امام نے مسکرا کر کہا کہ بند کر اپنی بکواس, تنہائی امام کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر مجھے معلوم ہوتا پہلے سے بتا دیا جاتا تو جتنی تعداد تو نے بنو امیہ کی جمع کی ہے میں بھی اتنے ہی ہاشمیوں کو لے کر آتا, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اکیلے سے ان سب کے خوف سے چہرے اڑے ہوئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اکیلے سے ہی خوف سے ان سب کے چہروں کا رنگ متغیر ہے. حسن نے یہ بتایا کہ اگر حق پر ہو, اگر ائمہ طاہرین کی سیرت پر ہو کبھی خوف مت کھاؤ, ایک ہو یا دو ہو یا لاکھوں مخالفین کوئی پرواہ نہیں, اگر حق پر ہو تو خدا تمہاری حیبت تمہارا روب دشمنوں کے دل پر بٹھا دے گا. حق پر تو رہو, خدا تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دے گا. استقامت تو دکھاؤ, ثابت قدم تو رہو, دلیر تو بنو. ابھی خوف بیٹھے تو کیسے بیٹھے, یہ باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں, آپ کو معلوم ہے. خوف بیٹھے تو کیسے بیٹھے, ارے خوف بٹھائیں تو کس پر بٹھائیں؟ ایک سے بات کرتے ہیں, دوسرے دن دس اس کے دروازے پہ ہمارے اپنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے جائیے یہ آگے دس ہمارے پاس. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دس دوسرے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لائن لگا کے. تو آدمی کسی سے بات کرے تو بڑی سوچ سمجھ کے, وہ جو مختلف چیزیں مجھے دی جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ, بہت سارے مسئلوں کو میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ بھائی ان میں وزن نہیں ہے, میں بات بھی کروں گا. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہاں سے بات کروں گا, دس دوسرے اپنی سب کے وہاں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے, ان کو چھوڑیے ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے, ہمارا نام لکھیے. مصیبت یہ ہو. لیکن اللہ خوف بٹھا دیتا ہے دشمنوں کے دلوں پر جب انسان کو اپنی سچائی کا یقین ہو. لہٰذا امام حسن کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اکیلا ہوں لیکن ان سب کے چہرے خوف سے متغیر ہو چکے ہیں, اور یہ جو تو نے بات کی کہ تو نہیں چاہتا تھا, انہیں نے مجھے مجبور کر دیا, یہ بھی تیرے مکر کی دلیل ہے. اس کے دربار سارے بنو مئی امام کہتے ہیں تیرے مکر کی, جھوٹ اور فریب کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو مجبور ہے تو یہ تیرا گھر ہے, تیری حکومت ہے, ظاہری حکومت ہے. تو کیسا حاکم ہے کہ تو مجبور ہے؟ اگر تو حاکم ہے تو تو جھوٹ بول, تو کیسا مجبور ہے؟ منع کر سکتا تھا تو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اگر واقعی تو مجبور ہے تو پھر تیری زبو حالی پہ مجھے ترس آتا ہے کہ تو کیسا حاکم ہے کہ ان لوگوں کے سامنے تو مجبور ہے. تو جو ان لوگوں کے سامنے مجبور ہے اس کا حکم رعایا پر کیسے چلے گا؟ خیر جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے بات کر. کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں, میں نہیں, یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں, میں نے ان کو منع کیا تھا. سب سے پہلے عمرو بن العاص کھڑا ہوتا ہے. عمرو بن العاص کہتا ہے کہ اے حسن, آپ لوگوں کے دل سے کبھی بھی بنو امیہ کا بغض اور حسد جائے گی نہیں, جبکہ اللہ نے حکومت کو آپ سے دور کیا. اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ نبوت اور حکومت ایک جگہ جمع ہو جائے, تو آپ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے. اور یہ آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کے بابا کو بھی یہی خواہش ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ اے حسن, آپ لوگوں کے دل سے کبھی بھی بنو امیہ کا بغض اور حسد جائے گی نہیں, جبکہ اللہ نے حکومت کو آپ سے دور کیا. اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ نبوت اور حکومت ایک جگہ جمع ہو جائے, تو آپ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے. اور یہ آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کے بابا کو بھی یہی خواہش ہے. آپ کے والد نے بھی کسی کو کبھی حاکم نہیں مانا. بہت ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں, اشارے سے آپ خود ہی پہنچ جائیں گے مسئلے تک. تاریخی مسئلہ ہے کہ کبھی کسی کو نہیں مانا, اس کی بھی مخالفت کی, اس کی بھی مخالفت کی, اس کی بھی مخالفت کی, اور قتل میں شریک ہوئے. برابر قتل میں شریک ہوئے آپ کے بابا. اور اگر کسی کو مانا بھی تو بطور اعتراف اور جبر کے مانا. آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اللہ نے عبد المطلب کے بیٹوں سے حکومت کو لے لیا, بنو امیہ کے خردندوں کو دے لیا. دل کی بھڑاس نکال کر بیٹھا, بہت ساری چیزیں جو نقل کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. بیٹھ گیا, کھڑا ہوا ولید ابن عقبہ. ولید ابن عقبہ کون؟ عقبہ نام جانتے ہیں نا, بدر میں مولا کائنات کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. یہ ولید ابن عقبہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رسول کے رشتہ دار کو, رسول کے عزیز کو, ان کے خالہ زاد کو قتل کیا. آپ کے والد اس قتل میں شریک رہے, آپ اس قتل میں شریک رہے. حکومت کے لالچ میں, معاذ اللہ, حکومت کے لالچ میں آپ رسول کے حق سے بھی گزر گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کو ٹھکرا دیا, مسلمانوں نے آپ کو ٹھکرا دیا, اور جہاں پر حق تھا وہاں پر پہنچ گئے. اور آپ کے والد کو تو ویسے بھی جنگ اور خوریزی سے فرصت نہ تھی. بیٹھ گئے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے. اس کے بعد کھڑا ہوا عتبہ ابن ابی سفیان. ابی سفیان کا بیٹا, امیر شام کا بھائی. سنیے گا اس کے جملے, کہتا ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو بھی قتل کر دیتا. اور رونا شروع کر دیا کہ میرے سامنے ایک پاک باز شخص کا قاتل کھڑا, اور آپ تو اس کے بیٹے ہیں, جس نے بزرگان قریش کو قتل کیا تھا, فلاں فلاں کو قتل کیا تھا, اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی. عمرو ابن ثالث کھڑا ہوا, پانچواں شخص, اور پورا دربار جب وہ باتیں کرتے تو واہ 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 بھی, واہ واہ سبحان اللہ بھی خوب ہو رہی ہے. وہ کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہوتے ہی رونا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا زارو قطار ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. یہ میرے بابا کا قاتل میرے سامنے, میرے بابا کے قاتل کا بیٹا, دولت کی خاطر میرا گھر اجڑ گیا, دولت کی خاطر اسلام کو ختم کر دیا, حکومت کی خاطر. وہی انہی جملوں کی تکرار. جب یہ سب اپنی بکواس کر چکے تو اب شہزادے حسن کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے, اور سب سے پہلے اسے خطاب کیا کہ جو کہتا تھا کہ میری مرضی نہیں تھی. کہا سن امیر شام, جو تم نے ان کو بھرا تھا کہلوا دیا, کیسے تھی نا, جہاں تک رٹایا گیا تھا اس کے آگے کچھ نہیں پتا, اب کوئی سوال کرے تو آگے کیا بتایا تھا, میں تو اتنی سن کے اتنی پڑھ کے آیا تھا. کیسے ختم ہو گئی ان کی, امام تحمل سے, حلم سے, بردباری سے سنتا رہا. پورے دربار کو یہ توقع تھی کہ حسن ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, کیوں حلیم ایک نرم, نرم ہونے کا مطلب کچھ لوگ اور سمجھ بیٹھتے ہیں. مصیبت یہ ہے ان آدمی سے ایسی بات کی توقع کی نہیں جا سکتی, جبکہ قرآن کہتا ہے اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم, نرم اور رحیم آپس میں ہوتے ہیں, کفار کے مقابلے میں شدید ترین. کفر کے مقابلے میں, دشمنان دین کے مقابلے میں یہ شدید ہوتے ہیں. انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جو مزاج ہے اس شہزادے کا یہ جواب نہیں دیں گے, اور جواب دیں گے تو بہت ہی نرمی سے گفتگو کریں گے, لیپا پوتی سے, مصلحت سے کام لیں گے. لیکن مقام کون سا مقام ہے؟ مقام ہے ولایت علی کے دفاع کا. علی کی ولایت کا دفاع کرنا ہے, میں بتا چکا نا, آٹھویں امام کی روایات بھی پڑھیں گے آپ کے سامنے. ہر امام نے مولا کائنات کے دفاع کا مسئلہ ہے. حسن کے حق کی بات تھی, حسن نے چھوڑ دیا, حسن کو برا بھلا کہا, حسن نے چھوڑ دیا, یاد ہے نا, مدینے میں لوگ برا بھلا کہتے تھے سڑک پہ. یہ بتا رہا ہے حسن کہ مجھے برا بھلا کہو گے معاف کر دوں گا, لیکن میرے بابا پر اگر کسی نے زبان کھولی, میرے بابا کے مقام پر, کیونکہ وہاں تو بنیاد ہی ہل جائے گی نا دین کی. علی کے مقام پر حملہ ہوا, یعنی رسالت پر حملہ ہوا, یعنی توحید پر حملہ ہوا. لہذا علی کا شعر جلال میں آیا کہ بکواس ختم ہوئی تم سب کی, سن, اور سب سے پہلے تو سن. یہ بتانے کے لیے کہ جب اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں تو باقی اپنا حساب خود کر لینا کہ تمہارے ساتھ کیا کروں. سن, وہ جب تو نے علی کے ایمان کی بات کی تو علی اس وقت ایمان پر تھا جب تو اپنے باپ سمیت مشرک تھا, جب یہ سارا مکہ مشرک تھا. میرا بابا علی نماز گزار بھی تھا اور مومن بھی تھا. میرا بابا وہ ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. میرا بابا وہ ہے کہ جو ایک شب رسول کے بستر پر سویا تو اس کے لیے آیات الہی نازل ہو گئی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ جو ہم فضائل میں پڑھا کرتے ہیں نا آیات, تو یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ حسن نے استدلال کیا تھا. قسم, میرا بابا وہ ہے کہ جس نے تمام مشتہویات کو, یعنی اشتہا کو, لذات کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا, یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں کیوں اپنے اوپر ان چیزوں کو حلال حرام قرار دیتے ہو جو طیبات ہیں, جو تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں, ان چیزوں کو کبھی اپنے اوپر حرام قرار نہ دو. اور تو وہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ خدا تیرا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے, میرا بابا وہ. میرا بابا وہ جس کے لیے اللہ حکم دے کہ ان لذات کو حرام قرار نہ دو اپنے اوپر, یہ تمہارے لیے حلال ہے. اور تو وہ جس کے لیے رسول کہے کہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے, میرا بابا وہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ یا علی تم میرے ساتھ بالکل اس منزل پر ہو جس منزل پر ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، بس میرے پاس کوئی نبی نہیں، اور تو وہ کہ جنگ احزاب میں جب تیرا باپ اونٹ پر بیٹھا تھا، تیرا بھائی اونٹ کی مہار کھینچ رہا تھا، تو اونٹ کو پیچھے سے ہنکا رہا تھا اور رسول کی نظر پڑی تھی، تو رسول نے یہ کہا تھا کہ اس اونٹ کے سوار پر، اس کو چلانے والے پر، اس کو ہنکانے والے پر، تینوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ میرا بابا ہو جس نے خیبر فتح کیا، میرا بابا ہو جس نے رسول کے دشمنوں کے ٹکڑے اڑائے، اور تو وہ جو آخر وقت تک اپنے باپ کو کلمہ پڑھنے سے روکتا
رہا۔
جب چاہتا تھا تیرا باپ کے کلمہ پڑھ لے تو روکتا تھا اور بدر کے مقتول یاد دلایا کرتا تھا، اپنے باپ سے تو کہا کرتا تھا اے سخر، ابو سفیان کا سنا، اے سخر کیا تو بھول گیا اپنے ان کشتوں کو، تو نے معاف کر دیا اپنے مقتولین کا خون، تو وہ کہ جو آخر وقت تک کلمہ پڑھنے سے روکتا رہا کیونکہ تیرے دل میں ایمان آیا ہی نہیں تھا۔ اور ایک جملہ امام نے کہا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، الفاظ کو تھوڑا سا نرم کر کے، اور او امیر شام، یہ پورا عالم اسلام اس جگہ کو پہچانتا ہے جہاں تو پیدا ہوا ہے، اس مقام کو پہچانتا ہے جہاں تو پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک اشارہ کیا تھا امام نے اس کی طرف کہ جس نام سے تو منسوب ہے اس میں غور کر، پورا قریش جانتا ہے کہ تو کہاں پیدا ہوا، یہ سنا اور جھاگ کی طرح امیر شام بیٹھ گیا۔ امام نے رخ بدلا اور کہا تو او ابن عاص، تو کھڑا ہو اپنی جگہ سے، عمرو بن العاص دیکھ چکا تھا کہ کیا حشر ہوا ہے، امیر کا اب میرا کیا ہوگا، کہا تو وہی ہے نا، یہ امام کے الفاظ ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، جہاں ولایت کے دفاع کی بات آتی ہے نا وہاں امام بھی اسی طرح گرجتا ہے کہ دین کا سودا نہیں کیا، ولایت کا سودا نہیں کیا، اگر کوئی ہمارے مقام ولایت پر حملہ کرے گا تو ہمیں دفاع کرنا بھی آتا ہے، اگر کوئی ہماری دلازاری کرے گا میڈیا کے ذریعے سے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے اماموں نے کیسے بتایا ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ امام کہتے کہ سن، تو وہ ہے کہ تیری ولادت پر جھگڑا ہوا تھا، پانچ آدمیوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا، اور اپنے دور کا لعین ترین انسان آس ابن بھائی باقی چاروں پر رائے گیا تھا، اس لیے تجھے آس کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس لیے تیرا نام عمرو بن العاص پر، کیونکہ آس باقی لوگوں پر غالب آ گئے تھے، تاریخی واقعات ہیں، ان میں کوئی شک نہ کیجیے گا، انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ ایسی باتیں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اور تو وہی ہے کہ جس نے رسول کی حج لکھی تھی اور 70 اشعار رسول کی مذمت میں لکھے تھے، اور رسول نے تیرے لیے بد دعا کی تھی کہ پروردگار میں شعر نہیں کہہ سکتا، لیکن اس نے جو 70 شعر لکھے ہیں، ہر ہر حرف کے بدلے اس پر 70,000 لعنتیں ہوں، تو وہ ہے کہ جس پر اللہ کی بے شمار لعنتیں ہیں، تو وہ ہے کہ مومنین کے پیچھے تو گیا تھا، تو نے تعاقب کیا تھا، جعفر تیار کے پیچھے گیا تھا تاکہ ان کو اذیتیں دے، تو میرے بابا کے کیا نقش بیان کرے گا، تو وہ ہے کہ جس نے ہر ہر قدم پر تو نے دی اور تیرے باپ نے دی رسول کو اذیتیں دی، تو اسی کا بیٹا نہیں جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اتنا شان کا ہو الب تک کہ رسول بے شک آپ کا دشمن اب کر ہے۔ یہ آیت عمرو بن العاص کے باپ آس ابن فائل کے لیے کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ یہ تانے دیتا تھا, یہ دونوں باپ بیٹے مسخرہ کرتے تھے, رسول کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, نقلیں کرتے ہوئے, حرکتیں کرتے ہوئے چلتے تھے, اور تانا دیتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کا بیٹا نہیں. اور رسول پر یہ بہت گرم رہتا تھا, تو رسول کو تو ایسے بیٹھے دیے اور اللہ نے اتنا آتے نہ کل کو سر, رسول ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں, ایک ایسی بیٹی دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد قیامت تک اولاد رسول کہلائے گی. اور آپ صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اور بے شک اب کل ہے تو آپ کا دشمن تو وہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, اور بھی بہت کچھ کہا, وقت اجازت نہیں دیتا, بیٹھ گیا مایوسی کے عالم میں بیٹھ گیا, پھر رخ پھیرا مانگا ہے, اور پھر رخ پھیر کر اب جو رخ ہے وہ ہے ولید ابن عقبہ کی طرف. ولید ابن عقبہ کو کہا تجھے حق ہے, تو کہہ سکتا ہے میرے بابا کو اس لیے کہ تیرا باپ میرے باپ کے ہاتھوں بدر میں قتل ہوا تھا, تجھے حق. اگر تو علی کو برا کہتا ہے تو میں تجھے زیادہ ملامت نہیں کروں گا. اور ایک جملہ اور کہا, اور ویسے بھی میں تمہارے سارے کارنامے بتا کر رہا ہوں, جو تم میں نقائص اور عیوب ہیں ان کا ایک معمولی حصہ بھی تمہیں بیان نہیں کر رہا. یہ ایمان کیا ہے کہ یہ تو ایک معمولی سی باتیں ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں, تجھے حق ہے کیونکہ تیرا باپ قتل ہوا میرے باپ کے ہاتھ. اور ولی تو وہی تھی کہ جب تیری ماں تجھ سے ناراض ہوتی تھی تو تجھے یہ کہتی تھی کہ تیرا باپ عقبہ سے بھی زیادہ پلید ہے. یعنی تیری ماں تجھے کہتی تھی کہ ولید بن عقبہ جو تو لکھتا ہے تو عقبہ تیرا باپ پلید ہے. معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں, امام کے الفاظ ہے تجھے, اس لیے کہ کبھی کبھی وقت آ جاتا ہے ایسا. سن لیں آپ, جب یزید کا شجر نسب بیان کرنے والے لوگ ہوں, جب یزید کو امیر المومنین کہنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہوں, اور یہاں حق بات کہتے ہوئے نہیں جھجکوں گا, آپ کو اچھی لگے یا بری. کل رات کو میرے ایک محترم المقام دوست نے ایک چینل پر تقریر کی, علامہ کوکب نورانی نے, اور جو ان کا حق ہے کیونکہ وہ شفیع اقاڑوی کے صاحبزادے ہیں, اور انہوں نے یزید کی جو دھجیاں اڑائی ہیں اور اسی بات کو نقل کیا ہے, اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یقین جو لوگ یزید کا دفاع کریں ان کی ضرور یزید سے کوئی رشتے داری ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. تو اتنا ضرب ہے ہم میں اتنا ضرب ہے. انہوں نے اچھی بات کی, یہ مت سمجھنا کہ ہمارے کبرا کہتے ہیں اہل بیت کے جو چاہنے والے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا حساب الگ ہے, ہم انہیں ان کے ساتھ نہیں جوڑتے جو دشمن ہیں. تو اس لیے میں نے حق سمجھا کہ یہ اس مجاہد کا حق ہے کہ میڈیا پہ بعض اوقات ہمارے بھی کچھ نہیں کہہ پاتے. کل کی جو ان کی تقریر تھی وہ پوری انہیں نے دھجیاں اڑا کر کی, اور پورا شجرا بھی بیان کر دیا جدید کا کہ وہ کیا تھا. ہم وہی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو گراں گزر جاتی ہے. کل ٹی وی سے نشر ہوئی ہے علامہ کوکب نورانی کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں, شکریہ ادا کر کہ اس وقت ایسے ماحول میں کہ جب حق کو کتنا دبایا جا رہا ہے, آپ نے کلمہ حق دیا جس کا آپ نے ذکر کیا, جس کی محبت میں آپ نے وہ تقریر کہی, جس کی محبت میں آپ نے وہ بیان دیا, ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی کی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر ملے گا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کو. ابھی تو میری بات نہ انہیں سنی نہ میرے ان سے کوئی دوست نہ میرے تعلقات, لیکن میں جس بات کو حق سمجھتا ہوں وہ کہتا ہوں. اور یہ اسی لیے کہی کہ کل کیوں جو انہوں نے بات کی, جب جو بات کرتا ہے اچھی بات کرے گا ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے, غلط بات کرے گا تو ہماری زبان بھی کسی نے نہیں روکی. ہمیں بھی ہاشمی زبان ملی ہے, اور ہمیں بھی یہ فخر ہے کہ ہماری یہاں ہی ہاشمی خطابت اور فصاحت کی میراث ہے, یعنی شیعہ حیدر کردار کے پاس. اس لیے جب جناب امام حسن یہ بات کہہ رہے کہ جانتا ہے نا کہ تیری ماں تجھے کیا کہتی تھی, کہتی تھی کہ تیرا باپ عقبہ سے بھی زیادہ لئیم ہے, اور تجھے تیرے باپ کا نام بتاتی تھی کہ تُو زکوان کا بیٹا ہے, اور اس کا ثبوت کیا دیتی تھی, اس کا ثبوت یہ کہ جس کی ولدیت تیرے ساتھ لگی وہ عمر میں تجھ سے بھی ایک دو سال چھوٹا ہے. امام حسن کا بنا مشاجرہ پڑھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ آج ذکر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسی کا دفاع کر رہے ہیں. حسن گرم رہا, زبان ذوالفقار بن گئی علی کی, کسی کی مزار میرے سامنے میرے بابا کی حسرت کرے, علی کے خلاف بات کرے اور علی کا بیٹا حسن خاموش رہے. اس کے بعد جب اس کو بٹھا دیا, اب رخ کیا اتبا ابن ابو سفیان, کہا او احمق تیری تو کوئی رائے ہی نہیں, تیرے پاس تو عقل ہی نہیں, تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا. اس نے قتل کی دھمکی دی کہ جی چاہتا ہے قتل کر دوں, تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. اگر تیرے ہاتھ تلوار اٹھانے والے ہوتے تو تیری تلوار اس وقت اٹھتی جب ایک شخص تیرے گھر میں تکلیف دے رہا تھا اور پورے قریش میں تیری رسوائی ہو رہی تھی, اس وقت تیری تلوار نہ چلی. تو علی کے لال کو قتل سے ڈراتا ہے, تو وہ شخص ہے. آپ یقین جانیے میں آج چرچ کر رہا ہوں کہ میں اصل الفاظ ادا ہی نہیں کر رہا, میں تو بہت ہی احتیاط سے جملوں کو ادا کر رہا ہوں. امام جس انداز میں کرنے کی تو وہ کہ پورا مکہ جانتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک شخص گزرا تھا, تیری رسوائی ہوئی, اس کے پیچھے تیری تلوار نہیں نکلی, تو مجھے قتل سے ڈرا تھا. تو میری بھی بات تو بیٹھ جا, تیری بات کا تو جواب دینا میں اہمیت نہیں جانتا. بس ایک جملے میں وہ بیٹھا. اب مغیرہ ابن شعبہ کا رخ کیا امام, وہ کہا تو مغیرہ تو وہ بدکار شخص کہ جس کے بارے میں مدینے کے پاک ترین لوگوں نے بدکاری کی گواہی دی تھی. تاریخ میں اٹھا کے پڑھ لیجیے گا مغیرہ ابن شعبہ کا کیس. مدینے کے پاک ترین لوگوں نے گواہی دی تھی لیکن اس گواہی کو مسخ کیا گیا, اس کو جھوٹ کے ذریعے سے بدلا گیا اور ان پاک لوگوں پر حد جاری کی گئی. تو وہی نہیں کہ جو مست رہتا تھا. اور ایک بات رہ گئی, ولید ابن عقبہ پر جو الزام ہے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ تو وہی نہیں کہ جو نشے کی حالت میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا اور صبح کی دو کی جگہ چار پڑھا دیا کرتا تھا. اور پھر مغیرہ ابن شعبہ کو بتایا کہ تو وہ بات تھا کہ پاک ترین لوگوں نے تیری لیے گواہی دی, تو ہی وہ فتنہ ہے. تو نے مجھے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا, تو اپنی بتا کہ تو کہاں تھا, تو مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا. یہ جو تم سارے جمع ہو آج اس مقتول کی مظلومیت کی بات کر رہے ہو, امام حسن کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو تم چرچا کر رہے ہو, تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم سب چھ تم وہ لوگ ہو جو انتظار کرتے رہے چھ مہینے تک. چھ مہینے بہت ہوتے ہیں نا, چھ مہینے تک محاصرہ تھا, چھ مہینے تک مدد کیوں نہیں کی, شام میں حکومت کی امیر شام کی کیوں لشکر لے کر نہیں آیا. امام کہتے کہ تم وہ لوگ ہو جو انتظار کرتے رہے کہ کب خلیفہ قتل ہو جائے اور تمہارے لیے راستہ صاف ہو جائے. تم مجھ پر الزام لگاتے ہو, میرے بابا پر الزام لگاتے ہو, تم کہاں تھے, تم نے مدد کیوں نہیں کی. خاموش, اس کو بٹھایا, اس کے بعد رخ کیا بیٹے کا عمرو ابن ثالث کا, اور کہا کیا تو بھی ایسا احمق ہے کہ تیرے لیے اس سے اچھی کوئی مثال نہیں. ایمان کرتے تیرے لیے اس مچھر سے اچھی کوئی مثال نہیں کہ جو مچھر نخل پر بیٹھا اور اڑتے وقت اس نخل سے کہتا ہو کہ میں اڑ کے جا رہا ہوں اب اپنی حفاظت خود کرنا. تو نخل نے اس کو جواب دیا اس مچھر کو, تیرے بیٹھنے کا ہی مجھے نہیں پتا چلا کہ تو کب بیٹھا, تو تیرے اڑنے سے مجھے کیا فرق پڑ جائے گا. تو تو وہ کہ جس کے بیٹھنے کا ہی نہیں پتا, تو وہ مچھر کی مانند ہے کہ تو مجھے ڈراتا ہے انتقام سے, بدلے سے. تجھے تو دشمنی کرنا بھی نہیں آتی, تو اگر دشمنی بھی کرے تو میں تجھے یہی جواب دوں گا کہ تو وہ مچھر ہے کہ جس کے بیٹھنے کا نہیں پتا, توڑنے کا کسی کو کیا پتا چلے گا. تو وہ شخص, اور تو نے اپنے بدر کے اور احد کے 19 مقتولوں کا ذکر کیا. شکر ہے کہ تُو نے کوئی فرق نہیں رکھا. تُو نے خود بتا دیا کہ بدر میں جو مارے گئے, احد میں جو مارے گئے, ان میں اور بعد میں قتل ہو جانے والوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. سمجھے آپ امام نے کیا کہا؟ کہا کہ تو نے خود ہی کہہ دیا کہ سب ایک. اور سن, پھر بھی سن لے کہ میرے بابا نے جب ان کو قتل کیا تو اپنی مرضی سے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے قتل کیا تھا. جب میرے بابا نے انہیں قتل کیا تھا تو اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا, مگر تمہیں حق ہے, تم میں سے کسی کا بھائی, کسی کا باپ, اتوا ابن ابی سفیان کا بھائی حنظلہ, اس کا مامو ولید, یہ سارے قتل ہوئے تھے نا, کہ تجھے حق ہے کیونکہ تیرا کوئی بھائی, تیرا کوئی چچا, تیرا کوئی دادا یا تو علی کے ہاتھوں قتل ہوا یا علی نے اس کے قتل میں شرکت کی, اپنے چچا حمزہ کی مدد کی, کہ تجھے حق ہے. احمد, تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ تو کس انجمن میں کھڑا ہے؟ تجھے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں. تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخر وقت تک کون بچاتا رہا قتل ہونے سے تیرے باپ کو, اور یہ کون لوگ ہیں جو انتظار کرتے رہے کہ کب یہ قتل کر دیا جائے اور کب یہ خون بھرا کرتا اور کٹی ہوئی انگلیاں لے کر بازاروں میں پھیرائیں اور علی کے خلاف مجمع کو اکٹھا کریں. کیا تو بھول گیا یہ عمرو بن العاص وہی نہیں کہ جس نے جب قتل کی خبر سنی تھی خلیفہ کے تو یہ جملے کہے تھے فلسطین میں کہ میں تو زخم لگا دوں وہ اتنا کاری ہوتا ہے کہ جس پر لگ جائے وہ باقی نہیں بچتا, کیونکہ یہ بھی چھوڑ کے بھاگا تھا, فتنہ یہی کھڑا کر کے بھاگا تھا مدینے میں. کہ تجھے اتنی بھی تمیز نہیں کہ جس کے پاس ہزاروں کا لشکر ہو جو علی کے مقابلے پر بھی آئے, میرے مقابلے پر بھی آئے, چھ مہینے تک خلیفہ اسے مدد کے لیے بلاتا رہا, وہ انتظار کرتا رہا. تجھے اتنی بھی تمیز نہیں کہ جو مکے میں بیٹھ کر برا بھلا کہتے تھے تیرے باپ کو, اس کے قتل کی دعائیں مانگا کرتے تھے, تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے قتل کے بعد یہ کس طرح سے علی کی دشمنی پر ثابت ہو گئے, اور تو نے وہ بات کی جو علی کے مقابلے پر آنے والے طلحہ اور زبیر نے بھی بات نہیں کی تھی. طلحہ اور زبیر بھی مقابلے پہ آئے مگر یہ الزام انہوں نے بھی نہیں لگایا تھا, کیونکہ جب الزام لگایا اور علی سامنے آئے تو دونوں ہی شرمندہ ہوئے, زبیر اور طلحہ. اس کے بعد سکتہ کھا گیا دربار کو, اور پھر امام پلٹا ہے واپس, اور پلٹتے پلٹتے پھر کہا, ہو امیر شام یاد رکھنا ہم اس گھر کے لوگ ہیں کہ اللہ نے جس گھر کے لیے صرف کرامت ہی کرامت رکھی ہے. کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں رسوا کرے, ہمیں ذلیل کرے. یہ واقعہ یاد رکھنا, یہ جو آج تیرے ساتھ ہوا اس کو یاد رکھنا, اور پھر کبھی کسی ہاشمی کے ساتھ مشاجرہ کرنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ تو بھی شرمندہ ہوگا اور تیرے آبا و اجداد کی روحیں بھی شرمندہ ہو جائیں گی تیرے سے. کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ ہم اہل بیت کے مقام پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا. امام واپس پلٹے, کسی کی مجال نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا. جب امام چلے گئے تو اب عمرو بن العاص سیاہ چہرہ پڑا ہوا اس کا, غصے میں کھولتا ہوا کھڑا ہوا اور کہتا ہے, او امیر تیرے سامنے دیکھ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ, تیرے سامنے ہمیں رسوا کیا, ہمارے خاندان کو رسوا کیا, ہمارا شجرہ بتایا, اور تو دیکھتا رہا, تو سنتا رہا, اور تو نے حضرت کو جانے دیا اور اس کے قتل کا حکم نہ دیا. غصے میں کھڑا ہوا امیر شاہ کا ملعون خاموش ہو جا, اور کیا چاہتا ہے, میں کہتا تھا کہ حسن کے منہ نہ لگ, میں کہتا تھا حسن کو نہ بلا, دیکھا تو نے کیا حسن کا قتل اس رسوائی کو مٹا سکتا ہے جو رسوائی آج حسن تجھے اور مجھے دے گا؟ کیا حسن کا قتل اس رسوائی کو مٹا دے گا جو رسوائی حسن تجھے اور مجھے دے گا؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ للکارنے کے بھی وقت تھی، للکارو بھی، جب للکارنے کی بات ہو ہر میدان کے لیے آپ کے پاس افراد ہونے چاہیے۔ دکھ تو اسی بات کا ہے کہ ہر میدان میں تیاری ہی نہیں کی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، آدھے ادھر چلے جا رہے ہیں آدھے ادھر چلے جا رہے ہیں، اور حق کا راستہ اعتدال کا راستہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت رہے گی، کوئی مناظرے کی ضرورت، کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی مقام اہل بیت پر حملہ کرے جواب دینا واجب ہے، پھر بزدلی بن جائے گی خاموشی، پھر خاموشی بزدلی بن جائے گی کہ ہاں دور یہ ایسا ہے کہ اب یہ بول ہی نہیں سکتے، اب یہ جواب کیا دیں، یہ اب ڈرنے لگے۔ ڈرنے ورنے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہے اہل بیت کے مقام کا دفاع کرنے کے لیے آڑے نہیں آ سکتی۔ وہ اور ہوتے ہیں جو دین کا سودا کر لیتے ہیں، اور دین کا سودا بھی کچھ دیکھ کے تو کیا کرو، ایسا نہ ہو دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی ہاتھ سے جائے۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہے، خسرت دنیا والا آخرت، دنیا بھی گئی، جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے تھے وہ دنیا بھی نہیں ملی، آخر میں رو رہے ہیں کہ ریک کی سلطنت کے لیے عمر ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا، خون حسین میں بھی ہاتھ رنگے، قوم سے بھی غداری کی، اور سلطنت بھی ریک ہی نہیں ملی، فائدہ کیا ہوا؟ تو ایسا سودا بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھا کرو۔ زندگی میں نامعلوم کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن عمر صاحب کا کردار سامنے آ جاتا ہے اس کے، کہ یہ کروں یا یہ کروں، یہ مفاد سامنے ہے اور یہ قربانی سامنے ہے، دو کردار تھے نا کربلا میں، دونوں تھے، دونوں کے سامنے ایک ہی جیسی صورت حال تھی، بس میں نے آپ کی نعمتوں کو تمام کیا، دونوں کے سامنے ایک ہی صورت حال تھی، ایک عمر ابن صاحب، ایک اور ابن یزید الرحیل، دونوں کے سامنے ایک ہی مرحلہ تھا، یزید کا ساتھ دیں یا حسین کا ساتھ دیں، یزید کا ساتھ دیں حکومت ملے گی، منصب ملے گا، حسین کا ساتھ دیں قتل کر دیے جائیں گے، دونوں کے سامنے مرحلہ تھا۔ عمر صاحب بھی رات بھر کربلا آنے سے پہلے رات بھر ٹہلتا رہا، اور خود بھی رات بھر ٹہلتا رہا، بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، دو کردار ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کیا کرے۔ عمر صاحب پر بھی صبح ہوئی، خور پر بھی صبح ہوئی، عمر صاحب کی صبح کیسے ہوئی؟ عمر صاحب نے کہا کہ عاقل شخص وہ ہے کہ جو نقد کا سودا کرتا ہے ادھار کا نہیں، ریک کی سلطنت مجھے ملنے والی ہے اور جنت کس نے دیکھی، ملے نہیں ملے ادھار ہے، ابھی بعد میں توبہ کر لوں گا، چلا گیا ابن زیاد کے لشکر میں۔ خور کی صبح ہوئی تو خور نے فیصلہ کیا، نہیں، ساری دنیا ایک طرف، حسین کی خوشنودی ایک طرف، دو کردار تھے، تو جو دعویٰ محبت کا کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں نا، ان کے سامنے کبھی نہ کبھی ایسا مرحلہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، بس اس مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرو کہ کیا کرنا ہے، حر بننا ہے کہ نہیں بننا، حر بننا، ہمیشہ حر بننا، کیونکہ حر بنو گے عزت رہے گی قیامت تک، قیامت تک زندہ رہو گے، حر کو سامنے رکھو۔ عباس نہیں بن سکتا کوئی، علی اکبر نہیں بن سکتا کوئی، حر تو بن سکتے ہو، حبیب تو بن سکتے ہو، ابن اسجہ تو بن سکتے ہو، وہ تو ہمارے تمہارے جیسے تھے، لیکن قلب و روح میں اتار لیا تھا انہوں نے محبت حسین کو، ان کے سامنے حسین ہو یا نہ ہو، ان کے دل میں حسین تھا۔ یہ وہ تربیت تھی، رسول کی تربیت، علی کی تربیت، معصوم کونین کی تربیت، کہ کب کس ماحول میں کیا درس دینا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ مختلف پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے، ہر پہلو کو پیش نظر رکھ کے انسان کو عمل انجام دینا پڑتا ہے کہ کب کس جگہ مجھے کیا بات کرنی ہے۔ حق بات ہے لیکن ممکن ہے اگر ایک جگہ کی جائے نتیجہ غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کا نقصان زیادہ، فائدے سے زیادہ نقصان سامنے آ جائے۔ تو کون سی مسئلہ ہے؟ دین کی مسئلہ، ذاتی مسئلہ نہیں، لیکن ایک جگہ حق بات کرنی ہے, چاہے جان چلی جائے, چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے. یہ وہ موقع ہے کہ حق بات اس لیے کرنا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں میری بات باقی رہنا چاہیے, کوئی مانے یا نہ مانے. کیوں؟ جیسے جناب رشید الشہداء کے سامنے مارک آ گیا تھا, اگر بیٹھ جائیں گھر میں تو پورے عالم اسلام کو مثال مل جائے گی کہ یزید جو کچھ بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, کیونکہ جناب رشید الشہداء نے مان لیا اس کو حاکم, یا قیام نہیں کیا. لہٰذا حسین کو قیام کرنا ہے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے. کیوں؟ ان تحریفات کے مقابلے میں بند باندھنا ہے. یہ بار بار جو میں تحریفات کا لفظ لاتا ہوں, اسی لیے لاتا ہوں ہر اشرے میں تقریباً ہر مجلس میں, کہ ایک حد پہ رکھیے ہر چیز کو, حدود سے آگے نہ بڑھائیے. اپنی مرضیوں کو دین کا نام نہ دے دیا کیجیے کہ آپ کی جو مرضی آپ کرتے چلے جائیں, کوئی روکنے والا ہی نہ ہو. اور بریک میلنگ کے لیے بس ایک جملہ, ایک رات, شاعر اللہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں, میں اسے کبھی بھی منع نہیں کرتا. یقیناً شاعر اللہ ہے, خلوص سے انسان تابوت اٹھا رہا ہے, علم اٹھا رہا ہے, زلزلہ نکال رہا ہے, شاعر اللہ ہے, کربلا کی یادگاریں اٹھاؤ. لیکن ان کو استحصال اگر ان کا کیا جائے, ہوتا ہے بات جگہ, مجھے تو کوئی خوف ہے ہی نہیں, کہتا رہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, یہاں کہہ دوں آج اس بات کو, زلزلہ کی باغ خان کے زبردستی اس کو مسجد میں گھسڑ دیا جائے, مسجد میں لایا جا رہا ہے اس کو. اور اگر کوئی روکے عالم کہ بھائی یہ صحیح نہیں, وہیں تک رکھیے, تو کہا کہ کیوں, کہ امام کے زلزلہ سے بڑھ گئی ہے مسجد. کیا احمقوں والی بات ہے کہ امام کے زلزلہ سے بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی, خود امام سے پوچھ لیا ہوتا. ہر جگہ کی مقام ہے, ہر جگہ کی اہمیت ہے, ہر جگہ کے اصول ہیں, ہر جگہ کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں. تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی مرضیوں کو نام نہ دے دیا کیجیے. اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ سب ڈرتے ہیں, کوئی بولے گا کچھ نہیں, نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. نہ ان سے ڈرتے ہیں, نہ اپنوں میں جو تحریفات کرنے والے, نہ ان کا کوئی خوف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر کام غلط کیے چلے جاؤ اور کوئی بولے تو آنکھیں دکھا دو, کیا زداری کے مخالفت کرتے ہو, اس سے روکتے ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ریکارڈ میں رہنا چاہیے بات کہ روک رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہ کرو. شاعر اللہ کو شاعر اللہ رہنے دو, یہ عظمت کی نشانیاں ہیں, یہ کربلا کی یادگاریں ہیں, ان کو یادگار بناؤ. ان کا اصل استعمال کیا ہے؟ جب علم اٹھاتے ہو تو علم کا فلسفہ کیا ہے؟ علم کا فلسفہ ہی ہے کہ جب بھی حسینیت کا وقت پڑے گا ہمارا ہر بچہ علم گار کی شبہ ہی بن جائے گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اس لیے مجھے تو یہی سکھایا گیا, مجھے تو یہی بتایا گیا کہ علم اٹھایا اس لیے جاتا ہے, اہم ہے کہ جب تک بازو سلامت ہے حسینیت کا دفاع کرنا ہے. اس سے جذبہ ملتا ہے, اس سے حوصلہ ملتا ہے, اس سے شجاعت ملتی ہے, اس سے بہادری کا درس ملتا ہے. اس لیے علماء نے نہیں روکا کہ ان یادگاروں کو تازہ کرو, ان یادگاروں کو مناؤ. سقہ بناتے ہو بچوں کو کیوں, فقیر بناتے ہو کیوں؟ فلسفہ ہے کہ جس طرح عباس میں سقائی تھی, اس طرح وقت پڑے دین پر شبیہ بن جائیں گے. وہ تو نہیں بن سکتے, ان کی شبیہ بن جائیں گے. یادگار بناتے ہیں, عہد تازہ کرتے ہیں. اس عہد کی نظر سے ان شاعر اللہ کو دیکھا کرو. اس لیے ان کو منانا, ان کو بنانا, ان کی یاد منانا, ان کی شبیہ بنانا اس لیے ضروری ہے. ہتھکڑیاں اس لیے پہنتے ہیں, توق اس لیے پہنتے ہیں, بیڑیاں اس لیے پہنتے ہیں کہ اگر دین کی خاطر زندانوں میں ڈال دیا جائے تو تم ہمیں کبھی روتا ہوا نہیں پاؤ گے. اگر زندانوں میں بھی روئیں گے تو حسین کے غم میں روئیں گے. اس لیے یہ سب یادگاریں منائی جاتی ہیں. یہ حوصلے تو لاؤ کہ ساری ساری زندگی اگر زندانوں میں گزر جائے. اس لیے شبیہ بنائی جاتی ہے. یہ 6-7 محرم کو جو آپ کڑے نہیں کہا کیجیے, اسے کڑے پہنتے ہیں. یہ کڑا نہیں ہے, یہ لاکٹ نہیں ہے جس کو کڑے اور لاکٹ کا نام دے دیا آپ نے. یہ ہتھکڑیاں ہیں, یہ توپ ہے, یہ ڈیڑیاں ہیں,
ان کے صحیح نام لیا کرو.
گڑا فیشن میں پہنا جاتا ہے, سارا سال پہنتے ہیں لڑکے, جو حرام ہے پہننا. پھر سن لیجیے, آپ سمجھیں گے ڈر کے مارے شد نہ کہوں. کڑا کل بھی حرام تھا مرد پر, کڑا آج بھی مرد پہ حرام ہے. یہ ہتکڑی ہے, ہتکڑی. یہ دیڑیاں ہیں جو سید سجاد کو پہنائی گئی تھی. یہ ان ہتکڑیوں کی یادگار ہے, یہ اس طوق کی یادگار ہے جو طوق بیمار کربلا کے گلے میں ڈالا گیا تھا. یہ ان بیڑیوں کی یادگار ہے, ان زنجیروں کے لنگر کی یادگار ہے, ان زنجیروں کے زیور کی یادگار ہے جو بیمار کربلا کو پہنایا گیا تھا. نسخ نہ کرو کربلا کی ان یادگاروں کو. کربلا کی یہ یادگاریں شجاعت کا درس دیتی ہیں. مسخ نہ کرو اپنی تاریخ کو, مسخ نہ کرو ان یادگاروں کو. اس لیے ان یادگاروں کے بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ تم سے تمہاری نسلوں میں شوق شہادت منتقل ہوتا چلا جائے. منتقل کرو اپنی نسلوں میں. بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. شہزادہ حسن کا مشاہدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اسی کے بیٹے کی شہادت پڑھ لی. قاسم پر بھی یہی ذمہ داری ہے کربلا میں. جب سے ہوش سنبھالا ہے قاسم نے یہی سنتا چلا آ رہا ہے. مدینے میں بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں, قاسم کو دیکھ کے بھی کہتے ہوں گے ہاں یہ حسن کا بیٹا ہے جو جنگ سے پیچھے ہٹ گیا تھا, جس نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, جس نے جنگ پر آرام کو ترجیح دی تھی. سنتے سنتے کان پک گئے ہوں گے قاسم کے. وہی قاسم انتظار کر رہا کہ کب موقع ملے دنیا کو بتاؤں میرے بابا پر الزام لگانے والوں اس کے بیٹے کی جنگ دیکھو, اور اس کے بیٹی کی جنگ سے اندازہ کرو کہ اس کا بابا کیسا شمشیر زن تھا, اس کا بابا کیسا شہسوار تھا. شب عاشور حسین اپنے انصار کو مقام ہائے شہادت دکھا رہے ہیں, بار بار حسن کا لال سامنے آتا ہے. حسین رخ پھیر لیتے ہیں. جب سب کو مقام ہائے شہادت دکھا چکے, حسن پھر ایک بار سامنے آئے, پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اے چچا جان, کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں؟ حسین نے نگاہ کی قاسم کے رخ پر اور کہا کیوں بیٹا قاسم, موت کیسی لگتی ہے, موت کو کیسا پاتے ہو؟ شہزادہ حسن جواب دیتا ہے اہلا من الاصل, اے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں. موت کا ذائقہ بتا رہا ہے حسن کا لال کہ اتنی شیریں ہے میرے نزدیک وہ موت جو حسین کے قدموں پر آ جائے, جو حسین کے نام پر آ جائے. حسین نے یہ سنا اور کہا میرے لال قاسم سے تیرا ہی نہیں تیرے معصوم بھائی علی اصغر کا نام بھی شہدا کی فہرست موجود ہے. بس اتنا سنا قاسم گھبرا گیا. گھبرا کر کہتا ہے کیوں چچا جان, کیا یہ اشقیہ خیموں میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ بس حسین نے کہا نہیں میرے لال, نہیں نہیں بیٹا قاسم, اشقیہ خیموں میں نہیں آئیں گے. میں تمہارے بھائی کو پانی پلانے کے لیے میدان میں لاؤں گا. تیر دفاع تیر دفاع سے علی اصغر قتل کر دیا جائے گا. قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ خیموں میں اشقیہ داخل نہیں ہوں گے. حسین نے بتایا نہیں قاسم کو, حسین نے بتایا نہیں قاسم کو کہ بیٹا قاسم تم اتنے پریشان ہو, ارے تمہیں کیا معلوم, صرف یہ نہیں کہ خیموں میں گھسیں گے بلکہ میرے بعد خیموں کو آگ بھی لگا دی جائے گی. بیٹا قاسم تیری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے سر سے رضائیں بھی کھینچ لی جائیں گی. نہیں بتایا قاسم کو کہ بچہ ہے, ماں نہ معلوم برداشت کر پائے یا نہ کر پائے. واپس پہنچے خیمے میں, طلب کیا ماں نے گرفت نے. ماں وصیت کرتی ہے بیٹا قاسم, بیٹا قاسم کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے, مجھ چکیائی کے پاس کچھ نہیں, تم میری طرف سے فدیہ ہو جانا. حسن کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے لیکن قاسم کون سا بیٹا ہے؟ قاسم وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے وصیت کی تھی خاص ام فروا کو حسن نے. شہادت حسن کے شہزادے قاسم دو تین سال سے زیادہ کے نہ تھے. وصیت کی تھی ام فروا, میری طرف سے قاسم کو میدان میں بھیجنا, اور اگر میرا بھائی حسین اجازت نہ دے تو میری وصیت کھول کر دکھا دینا. اور قاسم اپنی ماں سے وعدہ کر رہے, ماں بے گرامی صبح ہونے دیجیے, آخر سچا باپ کا شاگرد ہوں, بدر حنین کے نقش نگار کھینچ دوں گا میدان کربلا میں. صبح ہوگی لیکن قاسم کو اجازت کیسے ملے؟ بار بار قاسم جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی. آخر انصار و عوام جام شہادت نوش کر چکے, اولاد جعفر و عقیل اپنا عہد پورا کر کے جا چکی. اب پھر قاسم آئے, اجازت دینے کے لیے اجازت نہ ملی. سر جھکائے جھکائے آنکھوں میں اشک لیے اپنے خیمے میں پہنچے. ماں نے قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا, بیٹا قاسم اب تک زندہ ہے, میدان میں کیوں نہیں جاتا؟ قاسم دستبرداری کرتے ہیں, اے مادر گرامی کیا بتاؤں, کتنی بار جا چکا ہوں چچا جان کی خدمت میں, چچا جان اجازت ہی نہیں دیتے. ماں نے کہا, بیٹا قاسم تجھے اجازت ضرور ملے گی, میرے قریب آ. بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا, کہا یہ تیرے بابا کا خط تیرے چچا کے نام, جا لے کر جا اپنے چچا کے پاس, دیکھ تجھے اجازت ملے گی. قاسم نے بابا کی تحریر کو دیکھا, خوشی سے دوڑتا ہوا چچا کے خیمے میں, چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, سر سے رکھا, سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسے دیے. اب خط کا مضمون جو پڑھا تو کیا ہوگا؟ ارے یہی تو لکھا ہے کہ میرے بھائی حسین, قاسم کو روکنا نہیں, قاسم کو میدان جنگ میں جانے دینا. بھائی کی تحریر پڑی, دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کر روتا رہا حسین, روتا رہا حسین, اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم کو. بھائی کی ابا, بھائی کا صافا, بھائی کا پٹکا. شہزادہ نظر آنے لگا, جب حسن کی شبیہ بن گیا قاسم, باہر لے کر آئے. گھوڑے کی ایک بات تھامی ہے علی اکبر نے, ایک طرف سے بات تھامی ہے عباس نے. اتنا کمسن ہے قاسم کہ کمر سے پکڑ کر اٹھایا ہے حسین نے اور گھوڑے کا سوار کرایا ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا, کربلا میں جتنے بھی لڑ کر شہید ہوئے ہیں ان میں قاسم سب سے کم سن تھا. اتنا کم سن کہ دونوں پیر رکابوں میں صاف ٹکتے نہیں تھے, کبھی ایک طرف جھکتا تھا کبھی دوسری طرف جھکتا تھا. جب میدان کی طرف جانے لگا, عباس نے کہا, بیٹا قاسم ذرا ہوشیار رہنا. قاسم نے مسکرا کر اپنے چچا کو دیکھا, اے چچا جان آخر آپ ہی کا تو شاگرد ہو, آج آپ میری جنگ دیکھیے گا. قاسم پہنچا میدان میں, آؤ جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا, آؤ قاسم سے لو, قاسم کی تلوار کی دھار دیکھو اور پھر سمجھ لو کہ قاسم حیدر کرار کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے. عرضت شامی کو حکم دیا عمر سعد نے, جا اس نوجوان کے مقابلے پر. عرضت شامی نے قاسم کے سنو سال کو دیکھا, کہا ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجنا ہے, اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا جا. ادھر وہ مقابلے پر آیا, ادھر حسن کے لال نے ایک ہی بار میں اس کو داخلے جہنم کیا, اور وار کرنے کے بعد پلٹ کر اپنے چچاؤں کی طرف دیکھا. عزیزو جانتے ہو نا, بچے جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کوئی نیک کام کرتے ہیں, کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں. قاسم نے مڑ کر اپنے چچا عباس کو دیکھا, چچا حسین کو دیکھا, علی اکبر نے, حسین نے, عباس نے آفرین اور مرحبا کہہ کر قاسم کی ہمت بڑھائی. دوسرے بیٹے کو بھیجا عرضت نے, قاسم نے اسے بھی ایک ہی بار میں جہنم کا راستہ دکھایا. ہر ہر بار پہ قاسم مڑ کر دیکھتا ہے اور حسین شاباش کہتے جاتے ہیں, عباس مرحبا کہتے جاتے ہیں. جب عرضت کے ایک ایک کر کے چار بیٹے جہنم رسید ہوئے تو غصے میں پاگل ہوا, دیوانہ باپ دوڑا قاسم کی طرف. ادھر عرضت شام کو بچوں میں دیکھا, ادھر عباس گھبرا گئے, علی اکبر حسین نے دست دعا بلند کر دیے, محبوب قاسم کی لاش اٹھاؤں گا, قاسم کی لاش اٹھاؤں گا, لیکن ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو. ادھر قاسم نے اپنے آپ کو تیار کیا, عرضت شامی نصیب آیا, قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا. تو اتنا بڑا پہلوان بن گیا, دیکھ تیرے گھوڑے کی زین ڈھلکی ہوئی اور اس کی زین ڈھلکی ہوئی تھی, ادھر اس کی نظر چوک. ادھر قاسم نے ایسا وار کیا کہ دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا,
اور اب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا حاکم نے، حسین سجدے شکر میں چلے گئے، عباس سجدے شکر میں چلے گئے، بس عزت شامی کا قتل ہونا تھا، عمر صاحب نے حملے عام کا حکم دے دیا، اکیلا قاسم ہزاروں کا لشکر کہاں تک لوٹا قاسم؟ روایات کہتی ہیں کہ اس عالم میں بھی قاسم نے 40 شامیوں کو جہنم رسید کیا، آخر قوت جواب دینے لگی بازوؤں کی، آواز دیتا ہے قاسم، اپنا حوصلہ بڑھاتا ہے قاسم کہ میں اپنے چچا کا دفاع کروں گا، میں تم سے لوں گا، میں اس وقت تک لوں گا جب تک میرے ہاتھ میں شمشیر باقی ہے، اور پھر کہاں تک قاسم کے ہاتھ سے شمشیر چھٹی، قاسم کے ہاتھ سے نیزہ چھٹا، دشمنوں کا غلبہ ہوا، کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے، آخر وہ وقت آیا کہ قاسم کے گھوڑوں پر اترنے گیا، آواز دی یا اللہ ابرسنی، اے چچا جائے اپنے قاسم کی خبر لو، اپنے قاسم کی مدد کرو، قاسم کی آواز حسین نے سنی، عباس نے سنی، علی اکبر نے سنی، حسین پکارتے ہوئے گئے، میرے بچے قاسم میرے لاکھوں قاسم، عباس نے علی اکبر کو قاسم نے سپاہیوں کے بیچ میں قاسم، حملہ کیا عباس نے بھی، حسین نے بھی، علی اکبر نے بھی، کہ کسی طرح قاسم کو بیچ سے نکالا جائے، ارے میں پانا لیا قاسم کا، میں چپا کیوں نہ پہنچوں، ابھی آپ بیٹھے رہیے گا، پہلے میرے مسائل پورے ہونے دیجیے گا، میں پانا لیا قاسم، پانا لیا لاش ہے قاسم کے مسائل کیوں نہ پڑھوں، ارے میرے امام زمانے کی زیارت میں یہ جملہ ہے، میرا سلام ان لاشوں پر جو بھیڑوں کی چاکوں تلے پامال کیے گئے، اب جو لشکر تھا تو حسین کچھ ادھر سے اٹھا کر کچھ ادھر سے اٹھاتے اپنی آبا کو زمین میں بچھایا، کچھ ٹکڑوں کو جمع کیا، اس گٹھڑی کو سینے سے لگایا، خیمے کی طرف چلا، ادھر خیمے میں فضا نے آواز دی، سیدانیوں ام حلوہ کے خیمے میں آ جاؤ، حسن کا لال آ رہا ہے، قاسم آ رہا ہے، آواز دی، انتظام ہوا، اب جو حسین خیمے میں آئے، ماں حیران ہو کر کہتی ہے اے مولا میرا قاسم کہاں ہے، میرے قاسم کو کہاں چھوڑ کر آئے، حسین نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی آبا کو بچھا دیا، ارے کیسا چہرہ کیسا بولا، قاسم کے لیے